الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت تمام مہینوں سے بڑھ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اوصاف جمیلہ اور آپ کے اعزاز اور مرتبے کو انشاءاللہ جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بیان کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عیبوں سے ایسا پاک فرمایا تھا کہ کوئی عیب آپ کی طرف نسبت نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا حسین و جمیل بنایا تھا کہ آپ کی مثل کوئی اور نہیں تھا، اور نہ قیامت تک آپ کی مثل کوئی شخص آ سکتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ان الفاظ میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین اور جمیل میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ اور فرماتے ہیں: وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ، اور آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر، آپ جیسا حسین اور جمیل آج تک کسی ماں نے جنا نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب، کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام عیبوں سے ایسا مبرہ فرمایا ہے، ایسا پاک فرمایا ہے کہ کہتے ہیں: کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو تمام عیوب سے ایسا پاک فرمایا کہ گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو بنایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی اکمل اور ایسی حسن و جمال کا مرقع تھی کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وصفوں میں آپ کے جیسا تو بہت ہی گویا ناممکن، آپ سے قریب تر بھی آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ اور انہی الفاظ کا، انہی گویا اپنی عقیدت کا اظہار حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان اشعار میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو تمام انبیاء کرام کو اور بیشتر کو معجزات عطا فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ کو معجزات نہ صرف یہ کہ عطا فرمائے، بلکہ آپ سراپا معجزہ بن کر کے تشریف لائے۔ آپ کے ایک ایک عضو مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی کئی معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ کی سماعت کو اگر دیکھیں تو آپ کی سماعت ایسی کہ کسی کی سماعت ایسی نہیں، آپ کی بصارت کو دیکھیں تو آپ کی بصارت ایسی کہ کسی کی بصارت ویسی نہیں۔ غرض یہ کہ ہر ہر عضو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آئیے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کیسی تھی۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے اس دنیا میں بھیجے گئے کہ قریب اور بعید، نزدیک اور دور دونوں کی باتوں کو، دونوں آوازوں کو یکساں طور پر سماعت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم قریب کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن دور کی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصف عطا فرمایا کہ قریب اور بعید دونوں کی باتوں کو آپ سن لیا کرتے تھے۔ آئیے چند احادیث مقدسہ سے ہم اپنے اس مضمون میں روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسی سماعت عطا فرمائی تھی۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا واسمعوا ما لا تسمعون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہارے کان نہیں سن سکتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری بصارت اور تمہاری بصارت میں فرق ہے، جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور جو کچھ میرے کان سنتے ہیں وہ تمہارے کان نہیں سنتے. آئیے دوسری روایت بخاری شریف میں ملتی ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے, اور تشریف لے جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ آہٹ کسی نے سنی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو کوئی آہٹ اور کوئی آواز نہیں سنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودو تعذبوا فی قبورہا, کہ یہ دیکھو ان قبروں میں جو یہودی دفن ہیں ان پر جو عذاب ہو رہا ہے, اس عذاب کی وجہ سے وہ واویلا کر رہے ہیں اور اس کی آواز میں سنتا ہوں. تو عزیزان گرامی, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک عام انسان کی سماعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت میں زمین آسمان کا فرق ہے. مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال, تم نے وہ آواز سنی؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی. حضور فرماتے ہیں کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ واویلا کر رہے ہیں, ان کی آواز میں سن رہا ہوں. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اس طریقے سے تھی. اور حضور کیا کچھ سنا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور اسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مجموعہ فتاوی فتاوی عزیزی میں نقل فرمایا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عمر شریف جب 40 روز کی تھی تو اس وقت چاند کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب 40 دن کی میری عمر تھی اور میں اپنے بستر میں تھا, اور جب مجھے کچھ گویا بچے کو جو رونے کی کسی کیفیت ہوتی ہے, جب وہ کیفیت مجھ پر آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا چاند کو معمور فرمایا اور چاند میرا دل بہلایا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ آپ نے متصل فرمایا کہ جب میں 40 روز کا تھا تو لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز میں سن لیا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز میرے کان سنتے تھے, حالانکہ میں شکم مادر میں تھا, میں اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھا, لیکن لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز میں سن لیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کے نیچے جو فرشتے اس کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرشتوں کی تسبیح کو میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتا تھا, حالانکہ میں شکم مادر میں تھا. عزیزان گرامی, ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت ایسی اعلیٰ درجے کی تھی کہ قریب اور بعید یہ آپ کے لیے برابر تھے, اور قریب اور بعید کی آوازوں کو آپ یکساں طور پر سن لیا کرتے تھے. ترمذی شریف ہی میں روایت آتی ہے, حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آرام فرما رہے تھے, اور رات کے پچھلے پہر آپ جب تہجد کے لیے اٹھے اور آپ وضو فرما رہے تھے تو میں نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز یہ کہتے ہوئے سنا. آپ نے 3 بار لبیک فرمایا, اور اس کے بعد 3 ہی بار آپ نے فرمایا نصرتا, یعنی تم مدد کیے گئے. حضرت میمونہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب وضو فرما رہے تھے تو کیا کوئی آپ کے ساتھ موجود تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کلام کرتے سنا تو آپ کس سے کلام فرما رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بن سالم مکہ مکرمہ میں جب پریشانی ان کو لاحق ہوئی اور معاملہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ گویا فرمائی اور وہ معاہدہ طے پا گیا، اس معاہدے کی روح سے قریش کو 10 سال تک جنگ نہیں کرنی تھی، لیکن قریش نے اس عہد کو توڑ دیا، اور عہد کو توڑنے کے بعد مسلمانوں کا قتل عام جب شروع کیا تو حضرت عمر بن سالم یہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ حضرت عمر بن سالم نے قریش کے اس عہد شکنی کی وجہ سے مسلمانوں کو جو نقصان ہو رہا تھا اس سے گویا عاجز آ کر اور پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، اور جب فریاد کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بن سالم نے جب مجھ سے فریاد کی تو میں نے اس سے کہا لبیک، اے عمر بن سالم میں نے تیری بات سن لی، میں متوجہ ہوں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا نصرتا تمہاری مدد کی گئی، نصرتا تمہاری مدد کی گئی۔ اب غور فرمائیے کہ حضرت عمر بن سالم یہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں وضو فرما رہے ہیں اور حضرت عمر بن سالم کی فریاد کو سنتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فریاد کو سنتے ہیں بلکہ داد رسی بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا نصرتا تمہاری مدد کی گئی۔ اب آئیے، بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے جسے بارہا آپ نے علماء سے سماعت فرمایا، حدیث قدسی، وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جب تمام فرائض کی تکمیل کر لیتا ہے اور نوافل سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو ارشاد فرمایا گیا حتی احببتہ، یہاں تک کہ پھر میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، فإذا احببتہ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں کنت سمعہ والذی یسمع بہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس بندے کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا بصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی بصارت ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور یدہ التی یبتش بہا، اور فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا التی یمشی بہا، اور میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، شرح حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بندہ خدا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا وہ شخص ایسا مظہر ہو جاتا ہے کہ آنکھیں تو اسی کی ہوتی ہیں، کان تو اسی کے ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے ہے، وہ سنتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے لیے قریب اور بعید کی چیزیں یکساں ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم اور آپ صرف سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، صرف قریب ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے ایسے مظہر ہو جاتے ہیں کہ قریب اور بعید ان کے لیے یکساں ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یہ ارشاد فرمایا گیا اس کے لیے کہ اگر کوئی بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ فرائض کی تکمیل کے بعد اور نوافل کے ذریعے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی، اس کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو یہ مقام میسر آتا ہے کہ فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اگر کسی ولی کی کرامت کا یہ عالم ہے اور اس کی بصارت اور اس کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا، اور آپ کہاں کہاں کیوں نہیں دیکھتے ہوں گے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا ثبوت عرض کرتے ہیں، جو آیت مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی انہیں حکمرانی عطا فرمائی کہ دنیا میں جس وقت آپ حاکم تھے، آپ بادشاہ تھے، اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی بادشاہت میں آپ کا شریک نہیں تھا، پوری دنیا پر آپ حکمرانی کرتے اور آپ کی رعایا میں صرف انسان ہی نہیں جانوروں پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا، آپ کی گویا حکومت کے کارندے تھے، اور نہ صرف یہ کہ جانور بلکہ ہوا بھی آپ کے تابع فرمان تھی، ہوا پر آپ سفر کرتے، ہوا کو حکم کرتے وہ ٹھہر جایا کرتی، اور ہوا کو حکم کرتے تو آپ کو وہ اڑا کر کے لے جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، جانوروں کی پوری فوج آپ کے ساتھ تھی، اور آپ ہوا پر سفر کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید یوں گویا ہوتا ہے کہ حتی اذا اتو علی وادی النمل، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو ملک شام یا پھر طائف کا وہ علاقہ تھا جہاں بہت ساری چونٹیاں رہتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنے لشکر کے ساتھ جب چونٹیوں کی اس وادی پر پہنچے، قرآن کہتا ہے کہ قالت نملتن، چونٹیوں کی ملکہ نے کہا، ایک چونٹی نے کہا، یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام و جنودہ اور ان کا لشکر تمہیں رونگ ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، وہم لا یشعرون، وہ اس سے بے خبر ہوں کہ تم ان کے پیروں تلے رونگ دی گئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو جب سنا تو قرآن کہتا ہے کہ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سن کر ہنس دیے۔ اب دیکھیے چونٹی زمین کی سطح پر چلتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر بھی اگر چلیں اور ہم اور آپ بھی اگر زمین پر چلیں اور چونٹی اگر کوئی بات کہے، ہماری سماعت ایسی نہیں کہ ہم چونٹی کی بات سن لیں، اور معترضین نہ جانے انبیاء کرام پر کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں، اگر کسی معترض کے کان میں اگر 10-15 چونٹیاں بھر کر بھی ڈال دی جائیں ہرگز وہ نہیں سن سکے گا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ لیکن اس چونٹی نے جب زمین کی سطح پہ ہوتے ہوئے جب یہ کہا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سن کر ہنس دیے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ چونٹیوں کی وادی ملک شام میں تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی سے 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم کہ چونٹی کی اس بات کو سن لیتے ہیں، تو اب ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ اور عرفا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں پر بعض نبیوں کو فوقیت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و عرفا ہیں، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اب آئیے بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے احکامات اسی دور کے لیے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آب و گل میں جلوہ فرما تھے، ظاہری حیات میں جب آپ یہاں جلوگر تھے، یہ احکامات انہی ایام کے لیے ہیں، اور اب اگر کوئی حضور کے لیے درود شریف پڑھے یا آپ کو پکارے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکتے۔ اب آئیے میں حوالہ انہی کے امام کی کتاب سے پیش کرتا ہوں، جلاء الافہام ابن قیم کی کتاب ہے، ابن قیم کو تمام معترضین مانتے ہیں، ابن قیم نے یہ حدیث نقل کی اور میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس من عبد کوئی بندہ ایسا نہیں یصلی علیہ کہ جب وہ مجھ پر درود پڑھے الا بلغنی صوتہ کہ اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جب وہ مجھ پر درود پڑھے تو ایسا نہیں کہ اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچتی. فرمایا الا بلغنی صوتہ اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے یعنی میں اپنے درود بھیجنے والے کی آواز سنتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا حیث کانا وہ کہیں کا رہنے والا ہو کہیں سے مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز کو میں سنتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں وَقُلْنَا بَعْدَ وَفَاتِكَ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وَبَعْدَ وَفَاتِي میرے وصال کے بعد اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ان تاکل اجساد الانبیاء کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی اگر کوئی درود بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت فرماتے ہیں. آئیے ایک اور روایت خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نقل فرمایا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا قول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو میرے روضہ انور پر مامور فرمایا یعنی میرے وصال کے بعد سے لے کر قیامت تک وہ فرشتہ میرے قبر انور پر کھڑا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے کل کائنات کی تمام مخلوق کی سماعت عطا کی ہے. اب کوئی شخص بھی جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ معصوم فرشتہ اس درود بھیجنے والے کا نام اس کے باپ کا نام اور اس نے کیا پیش کیا ان الفاظ کے ساتھ مجھے پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں غلام نے فلاں ملک سے آپ پر یہ درود بھیجا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو جب یہ سماعت عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی تو فرشتوں سے افضل ہیں بلکہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں تو پھر حضور کی سماعت کا کیا عالم ہوگا. اب آئیے اس حدیث پر. بعض لوگ یوں معترض ہوتے ہیں کہ دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسی سماعت عطا نہیں کی بلکہ فرشتہ لوگوں کے کلام کو سن کر پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ حضور نہیں سنتے بلکہ وہ فرشتہ سن کر کے بتاتا ہے. اب ان کی عقلوں کو کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے پر جب آئے تو ان کی عقلیں گویا گنگ ہو گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سماعت کا انکار کرتا ہے لیکن ایک فرشتے کے لیے مان رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ویسی سماعت عطا فرمائی. تو عزیزان گرامی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلام چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو کسی گوشے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود کو سماعت فرماتے ہیں. اب آئیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا تو یہ عالم کیا. اب اس روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے نہ صرف یہ کہ سماعت بلکہ درود بھیجنے والے کو آپ ملاحظہ بھی فرماتے ہیں. صاحب دلائل خیرات شریف نے دلائل خیرات شریف میں یہ روایت نقل کی. کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب درود شریف پیش کیا جائے تو آپ سے قریب رہنے والوں کا درود اور آپ سے دور رہنے والوں کا اور آپ کے اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمانے کے بعد اگر کوئی آپ پر درود بھیجتا ہے تو ان کے درودوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ کے فلاں بندے نے آپ پر درود بھیجا؟ تو صاحب دلائل خیرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل فرمائے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی کہ میں اپنے محبت کرنے والے کا درود خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، وَأَعْرَفُهُمْ، اور میں اسے پہچانتا ہوں کہ مجھ پر کس نے درود بھیجا۔ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا مسلمانوں کی قسمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے امتیوں کی قسمت ملاحظہ فرمائیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے کراچی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرتے ہیں، میرے آقا آپ کے درود کو بھی سنتے ہیں اور آپ کو بھی پہچانتے ہیں کہ کس غلام نے درود بھیجا۔ اب آئیے آخر میں اپنے وقت کے مجدد شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنی کتاب مدارج نبوت میں فرماتے ہیں کہ میرے عزیز، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، جب حضور کے ذکر کی محفل منعقد کرو، جب حضور کا ذکر کرو، تو یوں سمجھ لو کہ تمہارا درود اور تمہارا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت حیات، یعنی حیات کی حالت میں تمہارا درود سنتے ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اپنے آپ کو ویسا بنا لو کہ گویا حضور کے سامنے اگر ہوتے تو کس طریقے سے مؤدب ہوتے، کس طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھتے۔ تو بالکل جب درود شریف کا نذرانہ پیش کرو تو بالکل با ادب رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مظہر ہیں اور صفات الہیہ سے اس طریقے سے متصف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذاکر کا ہم نشیں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی یہ صفت کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی صفات سے ایسے متصف ہیں کہ جب اللہ کی یہ صفت کہ وہ اپنے ذاکر کا ہم نشیں ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ذاکر کے ہم نشیں ہوتے ہیں۔ اور دلائل خیرات کی روایت سے پتہ چلا کہ حضور ہمارے درود کو نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں، بلکہ فرمایا اعرفہم، میں اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔